الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ اس کے گھر میں جمع ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور نیک بندوں کی باتیں سننے کے لیے ہر ہفتے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. آج آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارک تفصیل بیان کرنے کا ارادہ ہے، جس میں بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہر ہر چیز انسان کے لیے کامیابی کا ایک راز ہے، اور ان عادات کو، ان اخلاق کو، ان چیزوں کو اپنانے والا دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے کامیابی کے وعدے فرمائے. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيت الله تعالى يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. یہ پوری ایک بہت ہی زیادہ جامع حدیث مبارک ہے، جس میں کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. یہ پورا ایک دریا کوزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا. دریا بکوزہ کے ایک تفصیلی مضمون، پوری انسان کی زندگی پر ایک حاوی طرز زندگی مختصر سی اس حدیث مبارک میں آپ نے جمع فرمایا. پہلے آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن مسلمان سے اس کی کوئی تکلیف، کوئی بے چینی، کوئی مصیبت اور پریشانی اسے دور کر دے. جو بے چینی اور پریشانی دنیا کی بے چینی تھی، جو دنیا کی تکلیف تھی، تو اس دور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ بدلہ عطا فرمائیں گے کہ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بے چینی اور تکلیف دور فرما دیں گے. جس نے دنیا کے اندر کسی مومن سے تکلیف کو دور کیا، مصیبت کو ہٹایا، اس کو پریشانی سے نجات دلائی، اللہ پاک آخرت کی پریشانی سے، آخرت کی تکلیف سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے. دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ جو کوئی کسی تنگ دست کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو فراخی دے دے، مہلت دے دے، آسانی کا معاملہ کرے، تو اس آسانی کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو کوئی کسی مومن مسلمان بھائی کے راز پر مطلع ہو گیا، اس کے کسی عیب پر آگاہ ہو گیا، اور اس کے باوجود اس نے اس کی صدر پوشی کی، اس کے راز کو فاش نہ کیا، اس کے عیب کو نہ اچھالا، اس کی پردہ پوشی سے کام لیا، تو اس پردہ پوشی کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک نے بدلے کا یہ معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور ایک اور چیز جو آپ نے بیان فرمائی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بھی برابر اپنے اس بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جو اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو مومن مسلمان کی بھائی کی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی ایسے راستے پر چلا کہ جس میں اس کی تلاش اور جستجو علم تھا، تو اللہ پاک اس راستے میں چلنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ آگے فرمایا کہ جب کوئی قوم، کوئی جماعت، کچھ افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں جہاں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہو اور اس کا درس اور مذاکرہ کیا جاتا ہو، تو جہاں کہیں کسی اللہ کے گھروں میں سے، اللہ کا گھر یعنی مساجد میں سے کسی مسجد میں کچھ افراد جمع ہو کر کتاب اللہ کو سنتے ہوں اور اس کا درس ہو رہا ہو، واعظ و نصیحت ہوتی ہو، تو ایسی محفل کے بارے میں فرمایا کہ الا نزلت علیہم السکینہ، اس محفل اور مجلس پر، اس جماعت پر سکون اور قرار نازل کیا جاتا ہے، رحمت ان کو آ کر ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اپنے پروں سے ایسی جماعت کو چھپا لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ پاک اس جماعت کا تذکرہ ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو اللہ کی محفل اور مجلس میں ہیں۔ اور جو کوئی آدمی ایسا رہا، بطا به عملو، کہ عمل کے لحاظ سے وہ پیچھے رہا، تو فرمایا کہ عمل میں کوتاہی کرنے والا اس کے لیے اس کا حسب نصب اس کے کام نہ آئے گا۔ عمل کے میدان میں کورا رہا، خالی رہا، عمل کچھ نہ کیا، تو آخرت کے اندر اس کے رشتہ داریاں، اس کے حسب نصب اور قرابت داریاں یہ اس کے کام نہ آ سکیں گی۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، مسلم شریف میں یہ پوری روایت موجود ہے جس میں ایک ایک جملہ بہت ہی زیادہ کام کا ہے اور دریا بکوزہ کا مصداق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو جوامع الکلم کی صفت عطا کی گئی ہے۔ جوامع الکلم، یہ اس کلام کو کہا جاتا ہے جو مختصر سا کلام ہو، چھوٹی سی بات ہو، لیکن اپنے معنی اور مفہوم اور عملی شکل کے لحاظ سے بہت زیادہ وسعت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی بات کے اندر آپ کسی تفصیل کو بیان فرما دیں، تو یہ خوبی اور یہ صفت جوامع الکلم کہلاتی ہے کہ آپ بہت تفصیلی مضمون کو سمیٹ کر کسی ایک جملے کے اندر بند فرما دیں۔ خود آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ بات کرنے میں بات کو زیادہ طول مت دو، جتنی بات ہو اس کو سمیٹتے ہوئے انداز میں بیان کرنے کی عادت ڈالو۔ فرمایا کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام، بہترین گفتگو وہ ہے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مصداق کے اوپر حاوی ہو، مفہوم اور معنی سمجھانے کے لحاظ سے جتنی بات ضروری ہو تو انسان جچے تلے انداز میں مختصر گفتگو کرنے کا عادی ہو، تو فرمایا کہ یہ بہترین کلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اونچے کمالات عطا فرمائے، تو ان میں سے ایک اعلیٰ کمال آپ کا یہ جوامع الکلم کا بھی ہے کہ آپ بسا اوقات بہت تفصیلی مضامین کو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ یہ احادیث مبارکہ جن میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن جب ان کی تفصیلات دیکھی جائے تو انسان کی زندگی کے اوپر بہت بڑی ایک محیط اور بہت وسعت والی چیزیں بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین جو آدھے سطر سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث مبارک ہے مختصر سی، فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کے اوپر دلالت کرتا ہے تو دلالت کرنے والے کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس دلالت کی بنا پر اگلے آدمی نے عمل کیا. تو بسا اوقات آپ کے کسی چھوٹے سے جملے کی تشریح اور تفصیل کے اندر حضرات علماء محدثین جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو کئی کئی صفحات بھر جاتے ہیں، پھر بھی تشنگی باقی رہتی ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کو سمیٹ کر ایک مختصر سے جملے میں، ایک مختصر سے کلیمے کے اندر اس طرح بالکل بند کر دیا کرتے تھے کہ پورا یہی مزداق بنتا تھا کہ جس طرح پورے دریا کو سمیٹ کر ایک کوزے کے اندر پیش کر دیا جائے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار احادیث وہ ہیں جو جوامع الکلم سے تعلق رکھتی ہیں، حد سے زیادہ جامع مفید کار آمد مختصر ترین جملے، لیکن ایسے نصیحت کے جملے کہ اگر ان کو پلے سے باندھ لیا جائے. ایک صحابی آئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ نصیحت کر دیجئے کوئی. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک تفصیلی مضمون آپ نے چھوٹے سے جملے میں ارشاد فرما دیا، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جم جاؤ. بس پورے ایمان کو آپ نے سمیٹ کر اول مرحلے کے اندر فرما دیا کہ کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جب بندہ مومن مسلمان ہے اور ساری معلومات اس کے سامنے ہیں، جب وہ اللہ پر ایمان لایا تو اللہ کی ذات پر بھی، اس کی صفات پر بھی، قدرت پر بھی، اختیارات پر بھی، اس کے تمام کے تمام معاملات کے اوپر جب وہ ایمان لے آیا تو مستقیم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. ایک بندہ مومن جب ایمان لے آتا ہے، اسلام لے آتا ہے، پھر اس کی پوری زندگی ایسی کاربن ہو جاتی ہے ایمان کے اندر کہ پھر وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتا. اس پورے مضمون کو آپ نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بند کر دیا، کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم مستقم، پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، استقامت کے ساتھ اس کو اپنائے رکھو. تو اس قسم کے کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے کہ جس کے اندر امت کے لیے بے شمار کام کی چیزیں آپ نے بیان فرما دی. تو یہ حدیث مبارک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، اس میں پہلا جملہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کسی بے چینی کو دور کر دے، کوئی مصیبت اس پر آ پڑی، کوئی تکلیف آ پڑی، کسی مصیبت میں گر گیا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور دوسرا انسان اس وقت اس مرحلے میں ہے، اس پوزیشن پر ہے کہ اس کا ہاتھ بٹا کر اس کی مصیبت ہلکی کر سکتا ہے، تعاون کر کے اس کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کمائی کا کہ اگر ایسے موقع پر اپنے مومن مسلمان بھائی کی پریشانی میں انسان ہاتھ بٹائے اور اس کو اس مشکل سے نجات دلائے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ قیامت کی جو سختیاں اصل سختیاں ہیں، وہاں کی تکلیفیں اصل تکلیفیں، وہاں کی بے چینیاں جو اصل بے چینی ہے، ان سے اللہ تعالی اس بندے کو نجات عطا فرما دیں گے. کہ دنیا کے اندر تم نے ہمارے بندے کے ساتھ تعاون کیا، اس کو مصیبت سے نجات دلائی، قیامت کے دن آج جب تم مصیبت میں گھرے ہوئے ہو، اس کا بدل ہم تم کو یوں عطا فرمائیں گے کہ تمہیں آج کے دن کی مصیبتوں سے بچائیں گے. کتنا زیادہ اجر و ثواب کا اور کتنا بھاری بھرکم کام ہے یہ کہ اگر انسان اپنی عادت بنا لے کہ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، آس پاس، رہن سہن کے طور طریقوں میں، جہاں کہیں کسی مومن مسلمان کو گھرا ہوا دیکھے اور کسی مصیبت میں گرفتار پا لے، تو اگر اس وقت وہ اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی مصیبت میں اس کے کام آ جائے، اس کا تعاون کر دے، تو یہ وقت تھوڑا سا گزرے گا، تھوڑی سی اس کی تعاون کے ساتھ اس نے کچھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مشکل کو آسان کیا، آخرت کے لیے اتنا بڑا اس نے اپنے لیے فضل و اجر کا معاملہ کر لیا کہ اس دن کی مصیبت سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہ تھا کہ جب کبھی آپ نکلتے آس پاس ضرورت مند جو خواتین ہوا کرتی تھی کہ جن کے سودا سلف لانے والا کوئی نہ ہوتا پوچھ لیا کرتے تھے کسی کی کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، کچھ لانا ہو کچھ منگانا ہو کچھ کام کاج ہو، تو آپ کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر شروع ہی سے یہ سلسلہ تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ کے اوپر نبوت کا آغاز ہوا اور آپ غار حرا سے واپس پلٹ کر آئے اپنے در دولت پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب پہنچے اور ساری کیفیت بتائی تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حوصلہ دلایا، تسلی دی اور بتایا کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے معاملات ہیں۔ اور پھر جو آپ کے اچھے اوصاف بیان کیے ان میں یہ بھی ذکر کیا کہ آپ تو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور کمزوروں کے سہارا بننے والے۔ تو شروع ہی سے آپ کی مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کی گھٹی کے اندر یہ بات داخل تھی، ہمدردی اور خیر خواہی، کہ آپ اپنے وجود مسعود کے ذریعے سے معاشرے کے اندر جس کسی کو بھی فائدہ پہنچا سکتے تھے فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ جو آپ کا شروع دور گزرا، اس قدر اونچے اخلاق کے ساتھ آپ نے وہاں وہ دور گزارا کہ کوئی بھی آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت صادق و مصدوق کے نام سے آپ یاد کیے جاتے تھے کہ سچے ہیں اور صداقت آپ کی دی جاتی ہے، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، پاک باز ہیں۔ تو وہ عادت، وہ انداز جو آپ نے شروع سے اپنایا آخر تک اسی کو اپنائے رکھا، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کی تعریف کے اندر یہ کلمات اتار دیے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ ہی کی رحمت ہے کہ جس کی بدولت آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس قدر نرم مزاج ہیں، اس قدر پھول صفت آپ تھے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کو دور سے دیکھتا تھا مرعوب رہتا تھا، لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا تھا آپ کا دیوانہ بن جاتا تھا، آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا، آپ کا شہدائی بن جاتا تھا، کیونکہ آپ کے نرم مزاج، آپ کی پیاری گفتگو اور آپ کا جو اپنائیت والا برتاؤ تھا، یہ اپنوں کے علاوہ پرائے پرائے دشمنوں کو بھی گرویدا بنا لیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اسی چیز کی تعریف فرمائی، فبما رحمت من اللہ، اللہ ہی کی رحمت کی بدولت، لنت لهم، آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ ولو كنت فظا غليظا، اگر تو آپ ترش رو ہوتے، شکل آپ کی سخت ہوتی، لب و لہجے میں آپ کے سختی ہوتی، ولو كنت فظا غليظ القلب، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولك، یہ سارے کے سارے آپ کے آس پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، آپ کے ارد گرد کوئی نظر نہ آتا۔ تو وہ عادت، وہ طبیعت، وہ فطرت اللہ پاک نے شروع ہی سے آپ کے اندر ایسی رکھی کہ آپ اتنے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ، دوسروں کے کام آنے والے، دوسروں کا سہارا بننے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، اور یہی چیز اپنی امت کو درس دینے والے کہ ہمیشہ اپنے مومن مسلمان بھائیوں کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو، اور اگر کبھی ان کو مصیبت میں گرفتار دیکھو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دو۔ خدا نہ کرے گھر میں، اڑوس پڑوس میں، محلوں میں آئے دن نوبت آ جاتی ہے، کوئی بھی خدا نہ خواستہ اچانک بیمار ہو گیا، بیمار ہونے والے کے گھر میں گاڑی دستیاب نہیں ہے اور انسان کے پاس گاڑی کی سہولت موجود ہے، بر وقت اس مریض کو اپنی گاڑی کی سہولت کی پیشکش کر دے، گاڑی میں بر وقت اس کو اسپتال پہنچا دے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بر وقت مریض اسپتال پہنچ جاتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمدردی کا جذبہ ہو کہ اس وقت یہ ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس کا تعاون میری ذمہ داری بنتی ہے، میرا ایمانی اور اخلاقی کردار بنتا ہے، اور یہ میرا مومن مسلمان بھائی ہے، اس وقت یہ ایک آزمائش میں گر گیا جس کے لیے اسباب اس کے پاس نہیں میرے پاس ہیں، تو کیوں نہ میں اس وقت اس کا تعاون کر کے آخرت سمیٹ لوں۔ اسی طرح کوئی مومن مسلمان پریشان حال دکھائی دے رہا ہے کہ گاڑی بند ہو گئی، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دھکا لگا کے اسٹارٹ کرا دیا جائے، تو صرف ایمانی جذبے کے خاطر کہ اس وقت ایک مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کیوں نہ میں اس کا ہاتھ بٹا کر اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دوں۔ کوئی ضعیف العمر گاڑی چلاتے چلاتے گاڑی پنچر ہو گئی پریشان ہے کس طرح ٹائر تبدیل کیا جائے، نوجوان پاس سے گزرے اور ایمانی جذبے کے ساتھ کسی ہمدردی کے ساتھ کہ یہ ضعیف العمر ہے اتنی جان اور اتنی طاقت نہیں کہ ٹائر تبدیل کر سکے تو لاؤ میں ان کا ہاتھ بٹا دوں، تو بظاہر یہ 10-15 منٹ کا ایک عمل ہوگا لیکن اگر اسی جذبہ اخلاص کے ساتھ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے میرا مومن مسلمان بھائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اگر وہ عمر رسیدہ ہیں تو وہ میرے بزرگ ہیں میرے والد کے درجے میں ہیں ان کا اکرام میرے والد کے اکرام کے متبادل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بڑھاپے کے اندر اپنی عزت افزائی چاہتا ہو اسے چاہیے کہ جوانی میں اپنے بڑوں کا اکرام کرے، کل جب یہ بڑا بنے گا اس کے چھوٹے اس کا اکرام کریں گے۔ تو اس جذبوں کے ساتھ اگر تھوڑا سا اس کا تعاون کر دیا تو اس حدیث مبارک کی بدولت اس کو اس چھوٹی سی مصیبت سے نجات دلائی، کل قیامت میں اللہ پاک آخرت کی جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں وہ ہولناکیاں وہ خطرناک وحشتیں اللہ پاک ان سے اس کو بچا لیں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کوئی موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کو پیدل پیدل گھسیٹے چلا جا رہا ہے دور دور تک کہیں پیٹرول پمپ نہیں، آدمی کے پاس اگر کہیں گاڑی میں موٹر سائیکل میں اضافی پیٹرول موجود ہے اور اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو دے دیا جائے تو اگر یہ چھوٹی سی ایک نیکی کر لے اسی جذبے کے ساتھ کہ میرا بھائی اس وقت تکلیف میں پریشان ہے کیوں نہ میں اس کا تعاون کروں اس کا ہاتھ بٹا دوں کہ اس مصیبت سے یہ نجات پا جائے، تو اگر یہ چھوٹی سی نیکی اسی جذبے کے ساتھ کی جائے تو یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ آخرت کی مصیبت سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی۔ بے شمار مواقع پل پل پہ انسان کے روز مرہ پیش آتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی بھی دوسرے مومن مسلمان کو پریشانی میں گھرا ہوا دیکھے لیکن ساتھ میں اس نصیحت کے ساتھ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اس قسم کی باتیں جب بیان فرمایا کرتے تھے اور نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھ لیا جائے پہلے اچھی طرح جائزہ لے لیا جائے اطمینان قلب اور شرع صدر ہو جائے کہ ہاں یہ کوئی فراڈی معاملہ نہ ہوگا، ورنہ آج کے اس دور میں فراڈیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عورت ذات جو اتنا مقدس اتنا محترم معاشرے کی ایک فرد ہے یا تو وہ ماں کے درجے میں ہے یا بیٹی کے درجے میں یا بہن کے درجے میں یا بیوی کے درجے میں ایک مقدس اور ایک محترم فرد ہے، بالخصوص جب وہ باپردہ ہو تو اس کے تقدس میں اور چار چاند لگے ہوتے ہیں، لیکن فراڈیوں نے اپنے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے کے لیے بسا اوقات عورت کی ذات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو باپردہ بنا کر ضرورت کے لیے پیش کیا، گھر کا دروازہ کھلوایا، معلوم ہوا کہ فراڈی تھے، گھر لوٹ کے چلے گئے۔ گرمی کے موسم میں دروازے پہ دستک ہوئی، پانی پلانے کے لیے پانی مانگا، پانی دینے کے لیے دروازہ کھولا، معلوم ہوا فراڈی تھے، لٹیرے تھے۔ اور تو اور حد ہو گئی کہ یہ سنت نبوی داڑھی جو انسان اسلامی شعار جس کو کہتا ہے اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نقالی میں انسان اپنے چہرے پر یہ سنت سجاتا ہے، لیکن جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے دل پتھر ہو جائے تو انسان اس کی بے احترامی کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، اللہ کے عذاب سے اللہ کے وبال سے نہیں ڈرتا۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، بجان کو سنایا کہ رات کا وقت تھا، ایک صاحب سفید ریش راستے میں کھڑے ہوئے دکھائی دیے اور پریشان حال سے لگ رہے تھے، لفٹ مانگ رہے تھے، موٹر سائیکل والے نے لفٹ دے دی۔ گلشن کا جو پل ہے اس پل پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صاحب جن کو لفٹ دی تھی بظاہر عمر رسیدہ لگ رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پستول لگ کے موٹر سائیکل سائیڈ میں رکوائی، موٹر سائیکل بھی لی، موبائل پرس وغیرہ بھی لیے اور وہ جو داڑھی دکھائی دے رہی تھی وہ نقلی بال لگائے ہوئے تھے۔ اس حد تک انسان جب جرم کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کے سامنے نہ اسلام نہ اسلام کے شاعر کا تقدس ہوتا ہے، ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اگلے انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، پھر انسان حقیقت میں بھی نیکی کرتے ہوئے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ نہ جانے میں یہ نیکی کروں تو اس کا ایسا نہ ہو کہ مجھے دنیا ہی کے اندر کہیں نقصان بھگتنا پڑ جائے۔ تو اس لحاظ سے نیکی ضرور کی جائے لیکن تھوڑے اس انداز کے ساتھ دیکھ لیا جائے۔ ہمارے کرم فرماؤں میں سے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مریض آئی بے ہوش ہو گئی، لینے کے دینے پڑ گئے، تو ظاہر ہے کہ عورت ذات ہے، تو اس کو گھر تک پہنچانے کے لیے ایک صاحب نے ہمدردی کی، گھر پہنچانے کے لیے جب اس کو گھر لے کر پہنچے تو وہاں معاملہ الٹ ہو گیا، معلوم ہوا کہ فراڈ کا کیس تھا، الٹے سیدھے الزامات لگا دیے، اور جب وہ صاحب واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو نیکی کر رہے تھے لیکن برائی گلے پڑ گئی، وہ خاتون جھانسا دے کر اس طرح سے فراڈی کیس کر کے اپنے گھر تک لے گئی، اور الٹے سیدھے ان کو بلیک میل کر کے پیسے ویسے بٹور کے الزام لگا کے پریشان کر کے پھر بیچاروں کو واپس چھوڑا۔ تو اس قسم کی نیکی کے معاملات میں آج کے اس حساس ترین دور کے اندر بہت زیادہ چوکنا ہو کر انسان کو نیکی کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان نیکی کرے ضرور، لیکن ذرا سنبھل کر دیکھ کر کہ یہ نیکی گلے نہ پڑ جائے، جہاں معاملہ ایسا ہو۔ ابھی بالکل پچھلے ہی ہفتے ہمارے حضرت اقدس والد ماجد کے گھر کے بالکل متصل پچھلے والے گھر کے اندر اچانک عشاء کے بعد ایک شور شرابہ سے سنائی دیا، تو جلدی سے بھائی نے پوچھا جو پچھلے والا ہمارا مکان کا بچہ ہے اس کا نام لے کر کے کیا ہوا، اسے بتایا آگ لگ گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت ہم سب بھائی وغیرہ گھر میں موجود تھے، فلفور جلدی سے پائپ وغیرہ کھینچا اور پچھلے گھر کے اندر دیا اور موٹر چلائی، جنریٹر گرم گرم تھا، بچہ اس میں کہیں پیٹرول وغیرہ ڈال رہا تھا، آگ بھڑک گئی اور دیکھتے دیکھتے تیزی کے ساتھ وہ بھڑکنے لگی کہ ہمارے گھر کے اندر بھی دھواں اور چنگاریاں اس کی راکھ آنی شروع ہو چکی تھی۔ تو بر وقت اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ اس طرح سے ان کی امداد کی، فوری طور پر کچھ بھائی وہاں پہنچے، ادھر سے محلے والے بھی جمع ہوئے اور فوری طور پر اقدام کیا گیا، تو اللہ پاک نے فضل فرما لیا کہ اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ تو جہاں اس قسم کے معاملات ہوں کہ جہاں انسان کو یقین ہے کہ یہ تو اپنا دیکھا بھالا معاملہ ہے، تو وہاں کبھی بھی انسان نیکی کرنے سے نہ ہچکچائے، اپنی مدد اور اپنا تعاون پیش کر کے اگلے آدمی کو مصیبت سے بچا لے۔ اس مصیبت سے بچا لینے والا اپنے آپ کو در حقیقت آخرت کی مصیبت سے بچا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کسی بے چینی کو دور کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کو جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ اتنا بڑا کہ قیامت کی سختیوں اور بے چینیوں سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمائی، فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے تو اللہ تعالی اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ ایک تنگ دست انسان تھا، مجبور ہے، ضرورت کے تحت قرضہ لیا، جو تاریخ مقرر تھی اس مقرر تاریخ پر قرض ادا کرنے کی سکت نہیں، انتظام نہیں ہو سکا، تو ایسے موقع پر یہ بھی نیکی کمانے کا موقع ہے کہ اگر اس کو مزید مہلت دے دی جائے۔ یہاں پر بھی دو چیزیں سامنے رکھی جائیں، بعض حضرات وہ ہیں جو ضرورت کے تحت مجبور ہو کر انتہائی درجے میں پھر وہ قرض لیتے ہیں، اور بعض لوگ اس معاملے میں بھی در حقیقت وہ فراڈی بن چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا، ان کی عادت ایسی بگڑ چکی ہوتی ہے، اس سے قرضہ لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، بس وہ قرضہ لے لے کے 5,000 اس سے، 10,000 اس سے، 20 اس سے، 50 اس سے، قرضہ لے لے کے ان کی عادت ہی بن چکی ہے کہ رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، جان پہچان والوں سے، اور یہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں در حقیقت ایک فراڈی بن چکا ہوں، کیونکہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں، جس سے قرضہ لے لیا بس ہضم۔ تو اس قسم کے آدمی کو تو انسان قرضہ دینے سے اور اس کو ڈھیل دینے سے گریز کرے کہ ایسا آدمی وہ ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کرنے والے کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہے بیوقوف، اور میں ہوں سمجھدار ہوشیار کہ میں کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کر پیسے بٹورتا ہوں۔ تو اگر تو کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ہر ایک سے اس طرح قرضے مانگتا رہتا ہے تو پھر تو انسان اجتناب کرے، گریز کرے۔ لیکن واقعتاً ایک آدمی ہے سفید پوش، انسان جانتا ہے کہ اس کی عادت نہیں ہے قرضے مانگنے کی، لیکن مجبور ہو کے اگر وہ قرض مانگ رہا ہے اور یہ انسان اللہ پاک نے اس کو یہ پوزیشن دی ہے کہ یہ قرضہ دے سکتا ہے تو کھلے دل سے قرضے پیش کر دیا جائے، قرضہ دے دیا جائے، مہینے، دو مہینے، سال، دو سال، جو مہلت تھی اس مہلت تک اس کو وسعت دی جائے، اور وقت مقررہ پر اگر وہ انتظام نہ کر سکا کل قرضہ واپس لوٹانے کا یا اس میں سے کچھ حصہ ابھی ادھورا رہ گیا اس کو مہلت دے دی جائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس چیز طرف ترغیب دلائی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض تنگ دست ہے ابھی تک اس کے پاس اتنے اسباب نہیں بنے کہ قرضہ اتار سکے، فرمایا رہے اللہ پاک فنا غیرت اللہ میسرا، اس کو مالدار ہونے تک مزید مہلت دے دو، تم اس کو مہلت دو گے ہم تمہیں مہلت دیں گے، تم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو گے ہم تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ انسان در حقیقت نیکی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، لیکن اجر و ثواب اور فائدہ کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ اس کی ایک موٹی سی مثال درود شریف، کہ انسان درود شریف کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی اوپر رحمتوں کی بارشیں کر رہا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ پاک 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں، 10 مرتبہ اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، 10 گنا اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے درود شریف پڑھنے والا اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے ہی اوپر رحمتوں کی بارشیں کروا رہا ہے، اپنے گناہ مٹوا رہا ہے، اپنے درجات بلند کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ تم اگر کسی تنگ دست کو مہلت دو گے، آسانی کا معاملہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ دنیا کے اندر بھی آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا تعاون کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تعاون کرتے ہوتے ہیں، جو مسلمان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ نیکیاں ان کا اپنانا آسان ہے، اور اپنانے کے ساتھ ان کے فوائد اور ثمرات اور برکتیں جو انسان حاصل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو سخی مزاج ہیں، جن کو اللہ پاک نے دل بھی دیا دولت بھی دی، مال کو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو مال دیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی بھی غریب نہیں ہوتے، ایسے سخی کبھی ان کے خزانے خالی نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو آگے خرچ کرتا رہے میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تو بندہ اگر اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہے، ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، تو اللہ تعالی اس کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ تھے، وزیر مالیہ، جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا، جب کبھی مال وغیرہ جمع کرنا ہوتا تو حضرت بلال کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کھڑے ہو جاتے اور وہ پھر جمع کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر جب کوئی خرچ کا معاملہ تھا تو حضرت بلال ذرا سمل سمل کے گن اور تعداد کے حساب سے خرچ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مختصر سی حدیث ارشاد فرمائی، انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش الاقلال، اے بلال خرچ کرو، عرش والی ذات سے ختم ہونے کا خوف نہ کرو، جتنا تم خرچ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش الاقلال، اے بلال تم خرچ کرتے جاؤ اور عرش والی ذات سے اس مال کے کم ہونے کے بارے میں مت ڈرو کہ مال کم ہو جائے گا۔ یہ تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے مال کے اندر ایک چیز رکھی ہے، برکت۔ برکت یہ اللہ تعالیٰ ایسی وسعت عطا فرماتے ہیں جس کی جیتی جاگتی مثال، کھلی مثال زمزم کا کنواں، کہ ایک چھوٹا سا محدود پانی کا ایک کنواں ہے جو سال ہر سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں اللہ پاک نے برکت ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ کروڑوں انسان اس سے سیراب ہو چکے اور ہوتے رہیں گے، لیکن وہ پانی ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اللہ پاک بھی جب کسی چیز کے اندر برکت ڈالتے ہیں تو چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ رقم کم ہوگی، مال کم ہوگا، پیسے محدود ہوں گے، لیکن اس کو صحیح انداز سے ایک انسان خرچ کر رہا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہا ہے، یا کسی مقروض آدمی کو قرض کی رقم دے دی اور اس کو مہلت دی گئی ہے، وسعت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے ہی مال کے اندر برکت کے سودے کر رہا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چھوٹا سا پوشے دان جو غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور اس میں کھجورے الٹی کی اور واپس آپ نے برکت کی دعا فرما کر اس میں ڈال دی. فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جب تمہیں ضرورت پڑ جائے تو اس میں ہاتھ ڈال کے کھجورے نکالنا, اس کو الٹنا مت. فرماتے ہیں کہ وہ میرا توشے دان میری ساری زندگی کام آیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جیا ہمیشہ میں اس میں سے کھجورے کھاتا تھا, مٹھیاں بھر بھر کے نکالتا تھا, کھاتا تھا, ختم ہونے کا نام نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت تک میرا توشے دان کھجورے سے بھرا رہتا تھا, میں اسے بھر بھر کے نکالتا تھا, کھاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ پورا 12 سال کا عرصہ, حضرت صدیق اکبر کا 2 سال کا عرصہ, اس پورے عرصے میں اس کو کھاتا رہا, ختم ہونے کا نام نہیں لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت تک میرا توشے دان کھجور سے بھرا رہتا تھا. یہ ہے برکت. ایک چھوٹا سا توشے دان ہے, چھوٹا سا ٹفن ہے, چھوٹا سا برتن ہے, اس میں کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے برکت کے ساتھ ڈال دی. فرماتے ہیں کہ میں خود بھی کھاتا تھا, اپنے ساتھیوں کو کھلاتا تھا, من و من کھجورے میں کھا گیا, لیکن وہ توشے دان ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. حتیٰ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا اور جو ہنگامے برپا ہوئے, لوٹ مار کے بازار گرم ہوئے, تو اس میں میرا گھر بھی لوٹا, اس گھر کے اندر میرے جو توشے دان تھا وہ بھی لوٹ گیا. تو مجھ پر دو بڑے صدمے پڑے, ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور دوسرا فرماتے میرے توشے دان کے گم ہو جانے کا, جس سے میں نے من و من کھجورے خود بھی کھائیں, اللہ کے بندوں کو بھی کھلائی. تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمایا برکت کا تو مال محدود ہونے کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. تو جو بندہ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہوئے, مہربانی کا سلوک کرتے ہوئے, اور ضرورت مند ہے اس کو چھوٹ دے رہا ہے, آسانی کا معاملہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دنیا میں بھی آسانی کے معاملات فرمائیں گے. ہمیشہ آسانیوں کے ساتھ جیے گا, سہولت کے ساتھ, مزوں کے ساتھ, اس کی زندگی کے اندر جو جو چیزیں ضرورت کی ہوں گی اللہ پاک خود اس کو میسر کراتے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ اچھائی کا بدلہ اس کو اسی دنیا کے اندر بھی دیں گے, آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی کے معاملات پیدا فرمائیں گے. بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی اس مخلوق کو بنایا, انسانوں کو بالخصوص اشرف المخلوقات بنایا, افضل ترین مخلوق بنایا, اور پھر اس کے لیے کیسے اونچے انتظامات فرمایا کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا, مسجد ملائکہ بنایا اور دنیا کے اندر اسی کو بسایا, پوری اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. جنات بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, چرند پرند درند بھی ہیں, انسان سے بڑے بڑے جانور اور بڑے خطرناک خطرناک کیا کچھ مخلوقات نہیں, لیکن سب کے سب انسان کے تابع ہو گئے. پوری دنیا, پوری کائنات, یہ زمین اور آسمان اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو انسان یہ تو اشرف المخلوقات ہے, پھر اس سے نیچے کی جو اور مخلوقات ہیں, جانور, چرند پرند درند, یہ ساری کے ساری مخلوقات جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ہے کہ اللہ پاک ان کو پیدا فرما کر ان کے رزق کے بھی انتظامات فرماتے ہیں, ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. وہ تو ایک انسان کی سعادت ہے کہ اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ کسی اور کا رزق اس کے ہاتھ سے, اس کے ذریعے سے منسلک کر دیتے ہیں. تو اگر انسان کسی اور کی سہولت کا, کسی اور کے رزق کا, کسی اور کی روزی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سعادت ہے. جیسا کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے. جب گھر میں مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, مال کے اندر, خوشیوں کے اندر, رحمتوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. اسی مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے اس کو یوں شعر کے اندر پرو دیا, شکر کر رحمان کا مہمان کے احسان پر, شکر کر رحمان کا مہمان کے احسان پر, اپنی روزی کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. اس کا نصیب آج میرے گھر میں لکھا تھا کہ ہمارے دسترخوان پہ آ کر اپنے نصیب اور اپنے رزق کے جو اس کے دانے لکھے ہوئے چن چن کے کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر, اس کا احسان مان کہ اللہ پاک نے مہمان بھیج دیا کہ آج اس کا دانا پانی ہمارے دسترخوان پہ لکھا ہوا ہے, ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا دیا. شکر کر رحمان کا مہمان کے احسان پر, اپنی روزی کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. تو اگر انسان ذریعہ بن رہا ہے کسی کی مدد کا، کسی کے تعاون کا، کسی کی خیر خواہی کا، تو یہ اس نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس سے کچھ کام لے لیا، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مدد کروا دی، تعاون کروا دیا۔ جس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ جو اپنے مومن مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتا ہے، اپنائیت اور ان کے ساتھ رحم و کرم کے معاملات کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے ساتھ رحم و کرم کے معاملات فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحیمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والے، ترس کھانے والے، مہربانی کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے، وہ جب زمین پر رہنے والوں کے ساتھ یہ اچھے برتاؤ کرتے ہیں، آسمان والا رحمان ذات اس کے ساتھ ترس کا معاملہ فرماتی ہے۔ پھر آگے آپ نے حکم جاری فرمایا ارحموا من فی الارض، زمین پر بسنے والوں کے ساتھ تم رحم و کرم کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان میں رہنے والی ذات تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گی۔ تو دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب تم کسی تنگ دست کے ساتھ وسعت اور فراخی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ دنیا کے اندر بھی آسانی فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی آسانی فرمائیں گے۔ اور یہ آسانی اس لیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، پیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جب انسان کو کسی دوست سے محبت ہوتی ہے تو اس دوست سے اگر سچی محبت ہو جائے تو اس کی تمام چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس دوست کے دوستوں سے بھی محبت ہوگی، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے عزیز اور اقارب سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ مجنون اور لیلا یہ محبت کے اندر، عرب کے اندر ضرب المثل ہے کہ ایسی مثالی محبت کر کے گزر گئے کہ مجنون کہتا ہے کہ جب میں، عربی کا شعر ہے، کہتا ہے کہ امر علی دیاری دیاری لیلا اقبل دل جداری ودل جداری، جب کبھی میرا گزر لیلا کے در و دیوار، اس کے گلی کوچے اور اس کے محلوں میں ہوتا ہے، تو محبوبہ دکھائی دے یا نہ دے، لیکن در و دیوار اسی کے ہیں، محلہ اسی کا ہے، تو میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ اور پھر آگے کہا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار، یہ در و دیوار ان سے مجھے کوئی ذاتی محبت نہیں، لیکن ان در و دیوار کے اندر بسنے والی اس کی محبت کی وجہ سے مجھے ان در و دیوار سے بھی محبت ہو گئی۔ غور کیا جائے بیت اللہ شریف آخر وہ پتھر کہیں تو بنا ہوا ہے، کپڑے ہی کا تو اس پر غلاف ہے، لیکن وہی بیت اللہ اس کو اللہ پاک نے شروع ہی سے ہوئے زمین پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو ہم نے انسانوں کے لیے تیار کرایا یہ وہی ہے جو بکہ کے اندر، مکہ مکرمہ کا پرانا نام ہے بکہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے اس کی نگاہیں ترستی ہو، تو جب وہ اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حدیث مبارک میں بھی اس چیز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ بیت اللہ شریف کا طواف، دیوانہ وار اس کے اطراف کے چکر لگانا، صفا مروہ میں دوڑنا، اور پھر منا عرفات کی طرف نکل جانا دیوانہ وار، یہ پورا وہ عشق و محبت کا ایک نظارہ ہے کہ جس کے اندر انسان بالکل گھر بار سے بے پرواہ، حال اولاد سے بے پرواہ، دنیا کے کاروبار سے بے پرواہ، سب چیزیں چھوڑ کر محبوب کے دیار میں آ پہنچا، اب وہاں دیوانہ وار چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ گھومنا بظاہر عقلی لحاظ سے کوئی عبادت دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب محبوب نے کہہ دیا میرے گھر کا چکر لگاؤ، یہی اس وقت سب سے بہترین عبادت ہے۔ فرمایا کہ طواف اور نماز دونوں ایک جیسی عبادتیں ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز کے اندر چلنا اور بولنا جائز نہیں، طواف کے اندر چلنا بھی جائز ہے اور بولنا بھی جائز۔ تو انسان اس محبوب کے گھر کا چکر لگا رہا ہے دیوانگی کے ساتھ، جتنی زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہوگی اتنی زیادہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جتنی زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بسی ہوئی ہوگی اتنی زیادہ انسان جب مدینہ طیبہ پہنچ جائے تو مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو یہ چیز محبت سے تعلق رکھتی ہے کہ جب انسان کو سچی محبت ہو محبوب سے تو محبوب کے در و دیوار وہ بھی انسان کو اچھے لگتے ہیں اور ان کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو کبھی وہ ادھر چومتا ہے کبھی ادھر چومتا ہے تو مجنو بھی اسی دیوانگی کے ساتھ چوما کرتا تھا. اللہ پاک نے بھی اپنے چاہنے والے بندوں کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ جب بندہ پاس پہنچتا ہے محبت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ چپٹ جائے لپٹ جائے چومے پیار کرے. اللہ پاک نے بھی اپنے گھر کے کونے پر ایک حجر اسود لگا دیا. فرمایا کہ دیوانوں جب یہاں آؤ پیار کرنے کا دل چاہے تو اس حجر اسود کو چوم لو, موقع نہ ملے ہاتھ اٹھاؤ اس کی طرف بڑھاؤ اور یوں چوم لو تو گویا کہ تم نے پیار کر لیا. تو وہ بھی محبت کے سارے معاملات ہیں. تو جب ایک چیز سے محبت ہو تو اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات سے اگر انسان کو محبت ہوگی تو اللہ کی پوری مخلوق سے محبت ہوگی کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے. کوئی انسان کی شکل میں, کوئی چرند پرند درند کی شکل میں, حتیٰ کہ کوئی کتے کی شکل میں, کوئی بلی کی شکل میں, کوئی سانپ کی شکل میں, کوئی بچھو کی شکل میں. یہی تو وجہ ہے کہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاحشہ زانیہ طوائف کا واقعہ بیان فرمایا کہ ساری زندگی اس نے طوائف بن کر گزار دی لیکن ایک عمل اس نے صرف ایسا ہوا کہ پیاسے کتے کو پیاسا دیکھ کر جس کی زبان پیاس سے لٹک رہی تھی اپنے چمڑے کو موزے کو اتارا کنویں میں ڈالا پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ پاک کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ ہماری اس مخلوق پر اسے ترس کھایا. اسی ترس کھانے کی بدولت اللہ پاک نے اس فاحشہ کی بخشش اور مغفرت فرما دی. تو مخلوق سب اللہ کی مخلوق ہے, چاہے وہ اشرف المخلوقات انسان کی شکل میں ہو, اس کے ساتھ ہمدردی, اس کے ساتھ تعاون, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ, یہ تو بہت ہی اعلیٰ معیار کی خدمت ہے. اور اگر اس کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں ان مخلوقات کی بھی خدمت اگر کی جائے, ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے تعاون کیا جائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جو ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارا ننیال جہاں آباد تھا جب ابا جان وہاں جایا کرتے تھے, ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوں گے, نہ جانے پیدا ہوئے تھے کہ نہیں پیدا ہوئے. تو ایک وقت ابا رکشہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے روڈ پر اور ایک کتیا اس کی ٹانگوں پر گاڑی گزر کر جا چکی تھی. تو اس قسم کی معذور ہو چکی تھی وہ کتیا, چلنے کے قابل نہ تھی لیکن زبان حال سے وہ کھسک کھسک کر سڑک کے کنارے آ پہنچی تھی اور روڈ پار کرنا چاہتی تھی. ابا نے تھوڑی دیر تو شش و پنج کے اندر گزارے کہ کیا کروں, لیکن پھر آستینیں چڑھائی, اللہ سے مدد مانگی, بسم اللہ پڑھ کے پاس پہنچے اور اس کتیا کو ہاتھ میں اٹھایا, گود میں لے کر روڈ پار کرا دیا. سامنے ایک ہوٹل تھا, اس ہوٹل کے قریب پہنچا دیا اور وہاں بیرے سے کہا کہ اگر کچھ بچا کچا کچھ ہو تو اس کو کھلا دو, بیچاری بھوکی پیاسی لگتی ہے. اس پر اس بیرے نے بتایا کہ روزانہ یہ کھسک کھسک کر چل چل کر آتی ہے, یہاں پہنچتی ہے تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ کھلا دیا کرتے ہیں. تو اگر اللہ کی محبت دل میں بسی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے, اس کی خدمت کر لو, نہ جانے اس کی خدمت ہمارے کام آ جائے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر شفقت محبت اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے کہ وہ ہر ایک سے اسی انداز سے پیار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی مخلوق ہے, یہ ہمارے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. تو ہر چیز کو وہ محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں. ہمارے اکابرین میں سے گزرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب, ایک موقع پر پاؤں پہ کچھ زخم سا ہوا جس میں سے خون اور رطوبت کچھ نکل رہی تھی. آپ اپنے کام میں مصروف, اس کے اوپر مکھیاں بھنک رہی ہیں لیکن مکھیوں کو نہیں اڑا رہے. ساتھ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہیں الجھن ہوئی, سمجھے کہ شاید حضرت کو تکلیف ہو رہی ہوگی زخم کے اوپر مکھیاں لگی ہوئی ہیں چاٹنے میں اور حضرت کام میں مصروف. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اجازت ہو تو مکھیاں اڑا دوں. تو فرمانے لگے کہ بھائی چھوڑو, انہیں اپنا کام کرنے دو, مجھے اپنا کام کرنے دو. معلوم ہوا کہ جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے کہ اس وقت اس زخم سے ان مکھیوں کو رطوبت مل رہی ہے, ان کو غذا مل رہی ہے اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ شفقت کا برتاؤ. حالانکہ زخم کے اوپر جب مکھی اس طرح سلسلات کرتی ہے تو انسان کو الجھن ہوتی ہے, برداشت نہیں کر پاتا, لیکن صرف اس محبت میں کہ اللہ کی مخلوق ہے, اس وقت میرے زخم سے اگر یہ کچھ کھا رہی ہے پی رہی ہے تو چھوڑو. فرمایا کہ چھوڑو اس کو, اپنا کام کرنے دو, ہمیں اپنا کام کرنے دو. ایسے اونچے درجے کے، پھر ان کے دل میں جذبے ہوتے ہیں، ایسے اچھے اخلاق ان کے دل کے اندر ہوتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوقات کے ساتھ پھر ایسے ہی طرز کے معاملات ان کے سامنے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ، آپ کے بھی کئی واقعات اس قسم کے ہیں۔ ایک مشہور لطیفہ تو ہوا تھا، غسل خانے میں کہیں نہانے گئے تھے، ایک جو نظر آ گئی زندہ، اٹھایا، سوچا کیا کروں، اٹھا کر پھر بالوں میں ڈال دیا۔ بعد میں آ کے امی کو لطیفہ سنایا، خود بھی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئے، پھر بعد میں ہمیں بھی گھر میں بتایا کہ آج تو لطیفہ ہو گیا، کہ جو تھی بیچاری پر ترس آیا کہ مار دوں گا زندگی ختم ہو جائے گی، چلو تھوڑا سا اور جی لے گی جب تک اس کی زندگی ہوگی، تو اس پانی کے اندر بھیگی ہوئی جو کو اٹھا کر بالوں میں ڈال دیا۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور کس معاملے پر اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر کا معاملہ فرما دے، بخشش فرما دے۔ اللہ والے ایسے ہی معاملات کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا ٹیٹا رات کے وقت میں گھر میں آ گیا تھا، میں اپنے گھر جانے کے لیے جب نکلا، ابا بھی نکلا، دیکھا تہبند پہنے ہوئے، اوپر بنیان پہنے ہوئے باہر آئے۔ میں نے کہا شاید کوئی کام یاد آ گیا، تو میں جلدی سے اترا، پوچھا ابا جی کچھ کام ہے؟ کہنے نہیں، ہنس کے فرمانے لگے ٹیڈا بےچارا اندر آ گیا۔ عام طور پر رات میں کیڑے مکوڑے لائٹ دیکھ کر اندر آ جاتے ہیں، پھر وہ بھٹک بھٹک کے کہیں ادھر ادھر ہو کے مر مر آ جاتا، لیکن اس ٹڈے کو باہر لا کے کیاری کے اندر چھوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ کہا کہ چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بےچارہ صحیح جگہ پہنچ جائے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں کہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر اپنے سامنے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ پھر اچھے برتاؤ کے معاملات فرماتے ہیں۔ نہ جانے کون سی نیکی انسان کی کب کی کی ہوئی، کس جذبے کے ساتھ کی ہوئی، کارآمد بن جائے اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے۔ عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ، مشہور محدث، کا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، ساری زندگی قال اللہ قال رسول میں درس و تدریس میں گزر گئی، حتیٰ کہ ایک لکڑی کا قلم جو تراش تراش کر برادہ جمع ہوا تھا، وہ اس قدر وافر مقدار میں جمع ہو گیا تھا کہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے غسل کے پانی کو اس برادے سے جلا کر گرم کرنا، اتنی وافر مقدار میں قال اللہ قال رسول تعلیف اور تصنیف کے سلسلے میں برادہ جمع تھا۔ انتقال فرما گئے، وصیت کے مطابق پانی گرم کر کے سارے معاملات ہو گئے۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بیتی، فرمایا کہ بخشش اور مغفرت تو ہو گئی لیکن بڑے عجیب معاملات ہوئے، ہم تو سمجھ رہے تھے شاید قال اللہ قال رسول کام آئے گا، لیکن وہاں تو کچھ اور معاملہ ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دن جب تم اپنے قلم کو سیاہی میں بھگو کر کاغذ کی طرف بڑھا رہے تھے، اس دوران مکھی آ کر قلم کی نوک پر بیٹھ گئی، تم نے اپنے ہاتھ کو جو کر تو روک لیا، اس کو جنبش نہ دی کہ اس وقت یہ پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا رہی ہے، چلو تھوڑی دیر یہ پیاس بجھا لے، بعد میں اپنا کام کروں گا۔ تو تمہاری وہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ اسی ادا پر ہم نے تمہاری بخشش فرما دی۔ اللہ پاک اپنی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کے معاملات کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان بس خالی یہی کام کرتا جائے اور بے فکر ہو جائے کہ چلو فرائض واجبات سنن مستحبات چھوڑ دو، گناہوں کی دلدل میں دھنسنے چلے جاؤ اور اس طرح چھوٹی چھوٹی اور کام کام کی نیکیاں کرتے جاؤ، اسی میں بیڑا پار ہو جائے، تو اس دھوکے میں بھی نہ رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دو کام معاملات ہیں، ایک تو اللہ پاک کا رحم اور فضل کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ذرے پر بندے کو نوازنا چاہے تو ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے، جب چاہے کسی معمولی سی ادا پر بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جس طرح اس کتیا کو پانی پلا دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس فاحشے کی ساری زندگی کی خطائیں ایک طرف، لیکن اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ڈوب کر ہمیشہ انسانوں کے ساتھ اور اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ ہمیشہ اچھے برتاؤ کیے جائیں، اسی جذبے کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادب پسند آ جائے، میری بخشش کا سامان ہو جائے، ہمیشہ اس میں لگا رہے۔ اس سے یہ سبق تو ضرور ملتا ہے کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، بسا اوقات وہی چھوٹی سی نیکی پوری انسان کی نجات کے لیے کارآمد بن جاتی ہے۔ تو نیکی تو ہمیشہ انسان کرتا رہے، لیکن اس پر تکیہ اور آگرہ نہ کرے کہ چلو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں گے اسی میں نجات ہو جائے گی، عبادات سے غفلت برتے اور معاملات میں خرابیاں کرتا رہے، اخلاقیات کے اندر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا رہے، معاشرت کے کوئی خیال نہ رکھے اور پھر گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا جائے اور آس رکھے اس بات کے اوپر، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ اپنے سارے معاملات صاف ستھرے ہوں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے انداز سے ہمدردی اور رحم کے معاملات اور طرز کے معاملات اپنی جگہ جاری رکھے جائیں، اس کی بدولت نہ جانے اللہ تعالیٰ کب کون سے عمل پر ہماری بخشش فرما دے۔ اس موقع پر مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے اسی موقع کی مناسبت سے، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے، نوازنے پر آئے تو اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں، اور دوسرا معاملہ ہے قانون کا۔ قانون تو اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ اعمال لاؤ گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نجات ہوگی، اور دوسری طرف معاملہ ہے رحمت کا، فضل کا، اس میں اللہ پاک جس کو چاہے بخش دے، مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، بادشاہ ہے، جس کو چاہے بخشش کے فیصلے صادر فرما دے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اس کی مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ حیدرآباد دکن کے نواب تھے، ان کے وزیر نے ان کی دعوت اور دعوت میں مدعو کیا۔ وزیر صاحب جب گھر آئے تو بڑے انتظامات تھے، وہ ذرا خوش مزاج قسم کے انسان تھے۔ گھر میں جب پہنچے تو اس وزیر کے چھوٹا بچہ جو کھیلتا ہوا تھا، مذاق میں انہوں نے کان پکڑ لیا، تو بچے نے جھٹ سے پلٹ کر گالی دی اور اپنا کان چھڑانے کی کوشش کی، تو وزیر گھبرا گیا کہ نواب صاحب کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، بچے نے گالی پک دی۔ تو فوراً نواب صاحب کے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان کی ہمدردی بٹورنے کے لیے فوراً تلوار نیام سے نکالی، کہا ابھی میں اس کا سر قلم کرتا ہوں، ابھی اس کو جان سے مارتا ہوں، اس کی یہ ضرورت کے سر نواب صاحب کی شان میں گستاخی کی۔ تو نواب صاحب نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو، بچہ ہے بچہ ہے، بچہ کیا جانے یہ رتبے اور مقام کیا جانے، بچہ ہے چھوڑو، لیکن تمہارے بچے کے اندر یہ خوبی ضرور ہے کہ یہ ضرورت والا ہے، جری ہے، اس کی جرات کو سلام کہ میں نے جب اس کا کان پکڑا، میں بڑا ہوں، یہ بچہ ہے، لیکن اس نے پلٹ کر اپنا دفاع کیا، مروب نہیں ہوا، پلٹ کر دفاع کیا، اور ساتھ میں اس نے دفاع کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مجھے اور تو کچھ نہ کر سکا گالی دی۔ تو تمہارے اس بچے کی جرات کے اوپر میں اس کے لیے مہانہ وظیفہ مقرر کرتا ہوں کہ یہ جری بچہ ہے، مستقبل کے اندر یہ اچھا ہوگا، کبھی کسی سے مروب نہیں ہوگا، دشمن سے مار نہیں کھائے گا، اور یہ جرات کا مظاہرہ کرے گا، لہٰذا اس کے لیے انعام جاری کیا کہ ہر ماہ اس کو ایک وظیفہ دیا جائے۔ اس وظیفے کا نام رکھا گیا وظیفہ دشنام، دشنام کہتے ہیں گالی کو، گالی دینے کا وظیفہ۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص اس چیز کو سامنے رکھے کہ گالی دینے پر وظیفہ ملا اور وہ بھی نواب صاحب کی شان میں گستاخی کر بیٹھے کہ چلو گالی دینے پر تو انعام ملتا ہے، وظیفہ ملتا ہے، چلو میں بھی نواب صاحب کی شان میں گستاخی کر کے گالی دے دوں، تو آیا اس پر اس کو انعام ملے گا یا سزا ملے گی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو سزا کا مستحق بن جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر گستاخی کی، سزا ملے گی، جرمانہ لگے گا، مساوقات ہو سکتا ہے کہ جیل بھیج دیا جائے، اور اگر بڑے درجے کی کوئی گستاخی ہوئی تو سر قلم بھی کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ابھی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمائے وہ تو احکم الحاکمین ہے، چھوٹی سی کسی نیکی کے پر بھی نوازنا چاہے تو وہ نواز دے، لیکن انسان یہ سمجھے کہ میری بھی نجات اسی نیکی پر مبنی ہو، ایسا ضروری نہیں۔ بے شک نیکیاں تاثیر رکھتی ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کی بخشش کے لیے علامت بن جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہی نیکیوں پر انسان تکیہ کرے اور اعتماد کر کے بیٹھ جائے۔ وہ حدیث مبارک سامنے ہونی چاہیے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نفس کو تابع کرتا ہے، نفس کو قابو میں رکھ کے چلاتا ہے، اور ما بعد الموت کی تیاری کرتا ہے، اور نادان نہ سمجھ عاجز انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لیتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان امیدیں باندھ لے اور پھر گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے اور یہ امیدیں رکھے کہ نیکیاں تو کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کوئی نہ کوئی کام آ جائے گی۔ تو ضابطہ اور قانون وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے، گناہوں سے بچائے، اور جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے بھی موقع مل جائے انسان اس کو کرنے سے گریز نہ کرے، کر بیٹھے اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، نہ جانے کون سی نیکی اس اخلاص کے ساتھ سرزد ہو جائے کہ اللہ پاک کے قبول ہو جائے اور بخشش کا سامان ہو جائے۔ آج یہی مضمون یہیں تک پہنچا، باقی انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ اس کی تکمیل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے جذبے نصیب فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. اللہ پاک وہ تمام کی تمام بشارتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں ان بشارتوں کو ہمیشہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جناب محمد جاوید صاحب والعبد المجید صاحب، ان کے گلے میں کینسر ہو گیا ہے، اس کا آپریشن ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ. ہمارے نمازیوں میں سے محترم نمازی جناب مرتضی صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ پاک ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اے الہ العالمین، ہماری زندگی کو دراز فرمائیے، خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے، خوشحال زندگی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، مخلوق کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، بھائی چارے والی، اخوت والی، پیار محبت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، جو پیارے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، آپ نے تو بڑے پیارے پیارے وعدے کیے ہیں، بڑے آسان آسان اعمال کے اوپر جنت کے وعدے ہیں، آخرت میں نجات کے سودے ہیں، لیکن اے الہ العالمین ہماری ناقدری ہے کہ ہم ناقدری کی نگاہوں سے دیکھ کر ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. ہمیں قدردانی نصیب فرمائیے، اچھے اخلاق اچھے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمیشہ اپنی مخلوق کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائیے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایثار اور ہمدردیوں کے جذبے ہمیں نصیب فرمائیے. جتنے بھی ہم سے ہو سکے اپنے بندوں کی خدمت ہم سے لے لیجیے، دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے بھرپور طریقے سے خدمت انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سے بھی ایسی نیکیاں کرا لیجیے کہ جو نیکی آپ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. اے الہ العالمین، ہمارے والدین ماجدین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، درجات بلند فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے. ہمارے جتنے بھی عزیز اور اقارب جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین، جنت میں ان کو اونچے محلات عطا فرمائیے، جنت کی خوشیاں نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرمائیے، اسی محبت میں سرشار رکھیے، اسی محبت میں ہمیں زندگی اور اسی میں موت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو خوشحال زندگیوں کے ساتھ ہمارے گھرانوں کے اندر پیار و محبت کے ماحول عطا فرمائیے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، خیر اور برکتوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.